نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة النساء آية نمبر 135 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف کے علم بردار اور اللہ واسطے کے گواہ بنو اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی عزت خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں ہی پر کیوں نہ پڑتی ہو فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں خطاب تمام مسلمانوں سے ہے، یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے، اور ان سے تقاضا کیا جا رہا ہے انصاف پر قائم رہنے کا اللہ کی خاطر۔ قوامین بالقسط شہداء للہ، قائم رہو انصاف پر، گواہی دینے والے ہوتے ہوئے اللہ کے لیے۔ قانون کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک قانون بنا کر نافذ کرنے والے، ایک قانون پر عمل کرنے والے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب قانون بنا کر نافذ کیا جاتا ہے، عمل کرنے والے اس سے فرار کا راستہ یہ تلاش کرتے رہتے ہیں، لیگل لوپ ہولز ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور ہر لا کے اندر آپ کو کوئی فلاء ملے گا، ہر لیگل لا کے اندر کوئی لوپ ہول نظر آ جائے گا، کوئی فرار کا راستہ مل جائے گا۔ تو اگر عمل کرنے والوں کے اندر فرار کی خواہش ہے، وہ فرار حاصل کر لیں گے۔ یہاں پر عوام کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے، سوشل جسٹس پیدا کرو، تم سب کے سب انصاف کو تھامنے والے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے والے، اس کو نافذ کرنے والے بن جاؤ۔ دو گروہوں میں آخر مسلمان کیوں تقسیم ہو؟ جو قانون بنا رہے ہیں، نافذ کر رہے ہیں، وہ بھی اپنی ذات سے شروع کریں۔ عام طور پہ عوام کے اندر غصہ اور ریزنٹمنٹ اس وقت آتا ہے جب غریبوں کے لیے الگ ہو اور امیروں کے لیے قانون الگ ہو، عوام کے لیے الگ ہو، خواص کے لیے الگ ہو، وی آئی پی موومنٹ کے الگ ہی طور طریقے ہوں اور عوام بےچارے سفر کریں، بھگتے ہیں اس کے اندر۔ جیسے آج کل آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ جو وی آئی پی موومنٹس ہوتے ہیں اس میں ٹریفک جس طرح سے روکا جاتا ہے، کتنے بےچارے مر گئے اس کے اندر، ایمرجنسی میں وہ اسپتال پہنچ نہ سکے۔ تو مجھے بتائیں کہ قانون بنانے والوں کے لیے پہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ لوگ کہیں گے کیا یہ ہم جیسے انسان نہیں، ایک یا دو لوگ اتنے اہم ہو گئے کہ ہزاروں ہزاروں لوگوں کو مشکل میں اور دقت میں ڈال دیا گیا ان کے لیے۔ اسلام بالکل اس طرح کی وی آئی پی کلچر کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اسلام میں کوئی تصور نہیں پایا جاتا وی آئی پی کلچر کا، کہ چند لوگوں کی خاطر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو اتنی اذیت میں اور تکلیف اور مشقت میں اور پریشانی میں مبتلا کر دیا جائے۔ جو قانون بنانے والے ہیں وہ سب سے پہلے خود اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں قانون کو۔ ٹیکس بنایا ہے خود بھی تو پے کریں، کوئی قانون بنایا ہے خود بھی تو عمل کریں۔ یہ چیز اسلام کے اندر پسندیدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے سید القومی خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ تو جب قانون بنانے والے، نافذ کرنے والے ایسے خوبصورت اسلامی رویے کا اظہار کرتے ہیں تو عوام کے اندر بھی امنگ پیدا ہوتی ہے قانون پر عمل کرنے کی۔ تو یہاں عوام کو بھی ترغیب دی گئی ہے کہ تم سب کے سب قانون سے فرار حاصل کرنے کے بجائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اور قانون اخلاقی بھی ہوتا ہے، قانونی بھی ہوتا ہے، لیگل لاز بھی ہیں، مورل لاز بھی ہیں، ہر طرح عدل قائم کرو۔ اسلام کے تو آنے کا مقصد ہی عدل قائم کرنا ہے، بیلنس اینڈ جسٹس۔ اللہ تعالی نے بہت سے قوانین بنا کر ہمارے حوالے کر دیے. اب مسلمان جب کوئی قانون بنائیں گے اپنے ملکوں میں تو اللہ کے دیے ہوئے قوانین کے ماتحت ہی بنائیں گے, اس کے زیر نگرانی بنائیں گے. اگر ٹوٹل کام, ٹوٹل لیجسلیشن انسانوں کے حوالے کر دی جاتی تو یہ بیلنس عدل انسانوں کے بس کا کام نہ تھا. مرد قوانین بناتے اپنا فائدہ دیکھتے, عورتیں بناتی اپنا فائدہ دیکھتی. تو اللہ نے یہ کام خود کیا, اللہ نے شریعت بنائی تاکہ ذرہ برابر بے انصافی نہ ہو, کوئی شخص کسی دوسرے کا حق نہ مارے. تو شریعت کے قوانین کے بغیر عدل کا قیام کھوکھلا نعرہ ہے, صرف ایک خواہش ہے. عدل شریعت کے بغیر آ ہی نہیں سکتا. قانون وراثت میں بھی ناپ تول کر اللہ تعالی نے سب کو ان کا حصہ دے دیا, تو اللہ کی تقسیم پر سب مطمئن ہو جائیں. یہاں فرمایا گیا کہ تم انصاف کے گواہ بنو, ولو علی انفسکم, چاہے وہ گواہی تمہارے خلاف ہی کیوں نہ جا رہی ہو. انصاف کا دامن مت چھوڑو. اولوالدین, یا والدین کے خلاف کوئی بات کہنی پڑ جائے, والاقربین, یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف اگر تمہیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے, تو عدل کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے تم وہ فیصلہ کر لو. رشتہ داری کا لحاظ کرتے کرتے کہیں انصاف سے مت ہٹ جانا, اور یہ تقوی کے بغیر ممکن نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس میں کہ آپ نے فرمایا, اوصیکم و نفسی للتقوی, کہ میں وصیت کرتا ہوں تم کو بھی اے مسلمانوں اور اپنے نفس کو بھی, کس کی؟ تقوی کی. تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو. اپنے سگے والدین کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو دو. والدین کسی کی حق تلفی کر رہے ہیں, خاموش تماشائی بن کے مت کھڑے رہو. ان کی عزت, ان کی محبت اپنی جگہ, اور انصاف کا تقاضا اپنی جگہ. دوسری چیز جو انصاف کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ غربت یا دولت کی تقسیم ہوتی ہے. تو دولت مند لوگوں کے لیے شریعت میں نرمی نہیں کی جا سکتی. متفق علیہ روایت ہے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ بنو مخزوم ایک قبیلہ تھا, اس کی ایک عورت نے چوری کی. بڑا معزز, بڑا باعزت, ریسپیکٹیبل کلین تھا بنو مخزوم کا. لوگوں نے چاہا کہ اس عورت کی سزا معاف ہو جائے اور حد اس پر جاری نہ ہو. بڑی بے عزتی ہوگی کہ بھئی اتنے اعلیٰ گھرانے کی عورت نے یہ کام کیا اور اس کو سزا ملی ہے کامنر کی طرح. تو انہوں نے چاہا کسی طرح سزا ساقط ہو جائے. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو سفارشی بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. آپ نے ایک خطبہ استرشاد فرمایا کہ لوگوں, تم سے پہلے قوموں کو اسی چیز نے تباہ کیا کہ جب عزت والا چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے, اور معمولی آدمی چوری کرتا اس پر حد جاری کرتے. اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا. اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ اسلام کا مزاج ہے, ہمیں تو خواب و خیال کی باتیں لگتی ہیں. ہم کہتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ہاؤ از اٹ پاسبل. تو اسلام کی تعلیمات یوٹوپیا تھوڑی ہیں, یہ تو عملی طور پہ وجود میں آئیں, اور ایسا ہی انصاف ہے جو کہ دیکھا گیا. تو امیروں کو لیوے نہیں دینا اس لیے کہ وہ امیر ہیں. اسی طرح بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ غربت کی وجہ سے دل میں رحم کا جذبہ آ جاتا ہے. اگر غریب نے جرم کیا تو اس پر اتنا ترس کھائے کہ ہائے بےچارہ غریب ہے, چلو کوئی بات نہیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہاں بھی محتاط رہنا ہے کہ غریب کی حمایت کرتے کرتے انصاف کا دامن نہ چھوٹنے پائے. ہم قصے کہانیوں میں پڑھتے ہیں کہ بڑے رحم دل چور تھے, امیروں سے چرا کر غریبوں کو دیتے تھے. کوئی آ رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ جی ہاں, رابن ہوڈ. اگر رابن ہوڈ ہوتا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوتا اور کہیں سے بھی وہ ہیرو شمار نہ کیا جاتا. یہ جرم ہے, نا انصافی ہے کہ امیروں سے پیسہ چرا کر اور غریبوں کو بانٹ دیا جائے. اور یہ بھی مزاج لوگوں میں پایا جاتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں سڑک پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ایک سائیکل والے کا اور ایک مرسیڈیز والے کا, لوگ مرسیڈیز والے کو مارنا شروع کر دیں گے. یہ دیکھے بغیر کہ بھی سائیکل والا بغیر لائٹوں کے سگنل توڑ کر غلط راستے سے غلط رخ سے آ رہا تھا، قصور اس کا تھا، لیکن صرف یہ دیکھیں گے کہ وہ بےچارا سائیکل والا یا وہ بےچارا رکشا والا، اور یہ تو صاحب گاڑی والے تھے، قصور انہیں کا ہوگا، یا اگر بس کا اور رکشا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بس جلا دیں گے، یہ دیکھے بغیر کہ قصور کس کا تھا۔ احمقانہ قسم کی جذباتی حرکتیں یہ اسلام کو پسند نہیں ہیں۔ اسلام انصاف کے بارے میں بہت حساس ہے، بہت سینسیٹیو ہے، اور غلط رحم کی مس پلیسڈ سینسیٹیوٹی کی اسلام میں گنجائش نہیں۔ فرمایا کہ اللہ زیادہ خیال رکھنے والا ہے امیروں اور غریبوں کا، تو کوئی انسان اللہ کے قوانین کو کھیل نہ بنائے، ان کے ساتھ ٹیمپر کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو دو چیزیں ان کا ذکر آگے جو کہ انسان کے لیے عدل میں رکاوٹ بنتی ہیں، امیر غریب کی تقسیم، ان یکن غنی نو فقیر، اس کا ذکر آیا، والدین اقربین ان کا ذکر آیا۔ اچھا، اسی طرح جہاں ہم نے اتنی بات کی کہ اپنے رشتہ دار کا قصور ہو، بچے کا قصور ہو یا اپنے والدین کا قصور ہو تو انسان مانے، تو کہیں یہ ایکسٹریم نہ ہو جائے کہ چونکہ شکایت کی گئی ہے اب ہر حال میں اپنوں کو برا بھلا کہنا، چاہے بچے کا قصور ہو چاہے نہ ہو، چاہے امی کا کوئی قصور نہ ہو، ساس بہو کے جھگڑے میں تو امی کو ہی ہم جا کر برا بھلا کہیں نعوذ باللہ، یا ان کو ہی ہم سمجھائیں بجھائیں، نہیں، انصاف کر کے دیکھیں، تحقیق کریں قصور ہے کس کا۔ اگر اپنوں کا قصور نہیں ہے تو صرف اس وجہ سے ان کے خلاف فیصلہ نہیں دینا کہ یہ اپنے ہیں، یہ بھی بعض دفعہ ناانصافی ہو جاتی ہے کہ چونکہ فلاں اپنا ہے لہذا اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے، جو کہ سب کا حق تھا۔ نہیں، جو جس کا حق ہے اس کو اس کا حق دے دینا چاہیے۔ ایک اور چیز جو عدل اور انصاف کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے ہوا، خواہش۔ تو فرمائے فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا، خواہش نفسی کی وجہ سے یہودیوں نے شریعت میں تحریف کی، اس کو ڈسٹارٹ کیا، اپنی مرضی کے مطابق اس میں تبدیلیاں پیدا کر دیں، یا نصارہ نے جیسے کیا کہ شریعت کو بالکل ہی پسے پشت ڈال دیا، اگنور کر دیا، ان کے عملی زندگیوں کا کتاب اور سنت سے کوئی تعلق ہی نہ رہا، یہ بھی نہ کرو۔ ان تمام کمزوریوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے مسلمانوں کو، اور حقیقت ہے کہ دنیا میں کتنی ہم پولیس بنا دیں، عدالتیں بنا دیں، اگر انڈیویجولی انفرادی طور پہ انصاف قائم کرنے کا جذبہ ہر انسان میں نہیں ہے، کبھی انصاف قائم نہیں ہوگا، کبھی پولیس فائدہ نہیں دے گی، جرائم بڑھتے ہی چلے جائیں گے، کرائم فری معاشرہ نہیں بن سکے گا جب تک کہ انفرادی طور پہ انسان خود انصاف پر قائم رہنے کا فیصلہ نہ کرے۔ اور یہ ہے اسلام کا کمال کہ اس نے مسلمانوں کی کس طرح سے اخلاقی تربیت کی، کیسے ان کو سوشلی ریسپانسبل بنایا تھا، کیسے ان کے اندر عدل اور انصاف کا یہ تصور پیدا کیا تھا اللہ کے تقوی کے ذریعے سے، کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی گولڈ میڈل نہ ملے، کوئی تمہاری تعریف نہ ہو، لیکن پھر بھی تم انصاف پر قائم رہو۔ اہل ایمان اپنی زندگیوں میں عدل قائم کریں، رشتوں میں عدل قائم کریں، گھروں کے اندر عدل ہو، انصاف کو حتی الامکان قائم کریں، اور پھر معاشرے میں انصاف ہو۔ نہ صرف خود انصاف قائم کرو، دوسروں کو بھی انصاف کی دعوت دو۔ اس عدل کی حیرت انگیز مثالیں خلفاء راشدین کے زمانے میں ہم کو ملتی ہیں۔ ایک دفعہ مال غنیمت میں کچھ کپڑا آیا اور مسلمانوں کے اندر وہ تقسیم کر دیا گیا، عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، ان کو بھی کپڑا ملا، انہوں نے بھی کرتا بنایا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے مجلس میں کھڑے ہو کر عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عمر، تم تو اتنے لمبے ہو، تمہارا کرتا اتنے ہی کپڑے میں کیسے بن گیا جتنے میں ہمارا بنا؟ تو اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا بیٹا اس کا جواب دے گا، عبداللہ بن عمر، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد کو دے دیا تھا، اور دونوں کا ملا کر انہوں نے پھر اپنا کرتا بنایا ہے۔ آج کل ہم محاسبہ محاسبہ نہیں چیختے پھرتے اخباروں کے اندر، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، وہ فنڈز جو ہیں وہ غبن ہو رہے ہیں، اور مس اپروپریشن آف فنڈز ہو رہا ہے، اور کدھر پیسہ جا رہا ہے کچھ پتہ ہی نہیں، پھر کہتے ہیں اچھا چلو سب کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، فلاں گورنمنٹ کے آفیسر کی، اس کی، اس کی، زندگی بھر کرتے رہیں، ساری جگہ پوری دنیا میں کرتے رہیں، امریکہ سے لے کے پاکستان تک ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فنڈز کے اندر خرد برد کی جا رہی ہے۔ اعلی حکام کے اوپر الزام لگتا ہے بے ایمانی کا اور ناانصافی کا، یہ تو رہے گا جب تک کہ آخرت میں حساب دینے کا احساس نہ ہو، اور اس طرح کھلی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیڈروں کی ہو جایا کرتی تھی۔ علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ اپنے سرکاری کاغذات پر کچھ کام کر رہے تھے، اتنے میں ان کے بھائی ان سے ملنے آئے، کچھ ذاتی بات کرنا چاہ رہے تھے۔ جب ان کے بھائی ان سے بات کرنے آئے علی رضی اللہ عنہ سے، تو حضرت علی نے جو چراغ جل رہا تھا اس کو بند کر دیا، گل کر دیا، اور اپنے بھائی کو لے کے باہر آ گئے۔ ان کے بھائی نے کہا کہ بھئی یہ بات تو ہم وہاں کمرے میں بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے، مجھے باہر لانے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ تو اس پر حضرت علی نے جواب دیا کہ جو تیل جل رہا تھا اس چراغ میں وہ سرکاری تھا، اس لیے کہ میں سرکاری کام کر رہا تھا، تم مجھ سے ذاتی بات کرنا چاہتے ہو، تو سرکاری تیل کی روشنی میں ذاتی بات نہیں کر سکتے، یہ عدل انصاف نہیں ہے۔ آپ سوچیں نا، یہ کیا معیار تھا جو مسلمانوں کا اس وقت تھا، اور کیا خوبصورت معیار آج ہمارے پاس موجود ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں انصاف قائم نہیں کر سکتے؟ کیوں آخر ہم میں اتنا زیادہ رجحان ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں بے ایمانی کرنے کا، حقیر حقیر معمولی معمولی چیزوں میں خیانت کرنے کا؟ اس لیے کہ اوپر سے خول ایک لبادہ تو ہم نے اوڑھ لیا ہے مذہبیت کا، لیکن وہ دین نہیں ہے نا۔ امن آسن و دینن، وہ چیز نہیں ہے نا، وہ ابھی جھکنے والی کیفیت نہیں ہے، ایمان اندر نہیں گیا، اس لیے ہمارے اندر وہ حس نہیں ہے، مورل بیلنس نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہمیں کیسے خود بغیر کسی کے دیکھے کیسے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے۔ ہمیں خود میری ذاتی ذمہ داری میں ایمانداری کا ثبوت دوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہم اس وقت تک ایماندار رہتے ہیں جب تک میرا فائدہ ہے، اور جوں ہی کچھ نقصان سامنے آنے لگتا ہے جھٹ ایمانداری کو چھوڑ دیتے ہیں، امانت کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ذرا سی خیانت کر لو بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ یہ طریقہ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ بعض دفعہ ذمہ داریاں جب ڈالی جاتی ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنوں سے بات کر رہا ہے، جب اپنے ہوتے ہیں ان سے خاص طرح کی توقعات ہوتی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر سچائی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ انسان کسی ایک بہت مہذب اور سویلائز اور بڑے اعلیٰ خاندانی انسان سے کچھ توقعات رکھتا ہے، ایسی توقعات ہیں اللہ کو ایمان والوں سے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں نا، ایک ہے جو کہ جن کو اپنے خاندان سے کوئی اچھی ویلیوز نہیں ملی، ایک وہ لوگ ہیں جن کو کہ ہم کہتے ہیں خاندانی۔ دونوں کے رویے میں آپ کو فرق نظر آتا ہے، ایک بالکل جنگلی ہے، کوئی تہذیب تمیز اس کو نہ کبھی کسی نے سکھائی نہ اس نے خود کبھی سیکھی، اس کے آبا و اجداد میں بھی تمیز تہذیب کبھی نہ تھی، انکوت قسم کے لوگ تھے، انسویلائزڈ، انکلچرڈ۔ اور ایک انسان ہے کہ اپنے آبا و اجداد سے جس کو کہ کچھ ویلیوز، کچھ اچھائیاں وراثت میں بھی ملی ہیں، اور خود بھی وہ شخص کلچرڈ ہے، پڑھا لکھا ہے، مہذب ہے، تمیز تہذیب والا ہے، تو اس کے اور اس پہلے انسان کے رویے میں تو فرق ہوگا نا۔ جو مہذب انسان ہوتے ہیں، جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک خاص انداز میں اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں، وہ ایک دم بدتمیز نہیں ہوتے، ان کے اندر لحاظ ہوتا ہے، ان کے اندر مروت ہوتی ہے، ایک دم منہ پھاڑ کے وہ بات نہیں کرتے، وہ زبان سے گندے الفاظ نہیں نکالتے، گالیاں کبھی نہیں دیں گے، یہ خاندانی ہونے کی نشانیاں ہیں نا۔ اور جن کو ہم نیچ کہیں اعمال کے لحاظ سے، وہ بات کریں گے تو گالیاں دیں گے۔ آپ بعض دفعہ سنتی ہوں گی کہ نوکروں کو کچھ لوگ گالیاں دیتے ہیں، یا نعوذ باللہ اپنے بچوں تک کو گالیاں دے کر بات کرتے ہیں نا، تو یہ تو ظاہر ہے تو خاندانی ہونے کی علامتیں تو نہیں ہیں۔ جو خاندانی ہوتے ہیں ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایسے کام نہیں کریں گے، تو بالکل یہ توقعات والی چیز ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توقع ہے مسلمانوں سے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اعلیٰ ویلیوز سکھا دی ہیں، تم کو خاندان کی بنیاد پر تو جمع نہیں کیا، تم کو تو امت بنایا ہے. جیسے کہ خاندان میں تو بزرگ اپنے خاندان کے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، اور جو امت ہوتی ہے امت کے بزرگ رسول ہوتے ہیں. تو دیکھو ذرا تم اپنے بزرگ کی طرف تو دیکھو، تم ذرا اپنے رسول کی طرف تو دیکھو، کیا اعلیٰ کردار، کیا اعلیٰ ان کا اخلاق ہے. اب تم کو چاہیے کہ تم انہی ویلیوز کو، انہی روایات کو، انہی اقدار کو آگے لے کر چلو. تم سے توقعات زیادہ ہیں اس لیے کہ تم امت ہو، اور امت بھی کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم امت ہو. تو تم اپنے شایان شان کام کرنا، جو تمہارا معیار ہے، جو تمہارا سٹینڈرڈ ہے، جو تم سے ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو پورا کرنا. تم عام ان پڑھ کافر کی سطح پر مت گر جانا جا کر. اور ان پڑھ سے مراد ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو یونیورسٹیز میں یا کالجز میں نہیں پڑھا، ان پڑھ سے مراد وہ شخص جس نے قرآن نہیں پڑھا. ایک شخص جس نے قرآن پڑھا ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، اس سے توقعات اور ہیں. جیسے کہ دنیا میں ہم توقع کرتے ہیں کوئی بہت اعلیٰ یونیورسٹی سے پڑھا ہے اور بہت اعلیٰ خاندان کا ہے، اس سے توقعات اور ہوتی ہیں. ایک سچویشن ہے، اب آپ توقع یہ کریں گے کہ ایک جاہل کو تو غصہ آ جائے گا، وہ گالیاں بکنے پر آمادہ ہو جائے گا، لیکن ایک مہذب انسان یہ کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا، توقع کی جاتی ہے نا. وہ ایک شخص جو کہ نہ قرآن کا پڑھا ہوا ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی واسطہ ہے، کوئی ذہنی جذباتی لنک نہیں اس کا، کوئی نظریاتی رابطہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ جس طرح کے رویے کا اظہار کرتا ہے، جس طرح کا بیہیویئر ڈسپلے کرتا ہے اس میں، اور اے مسلمانوں تم میں بڑا فرق ہونا چاہیے. تم کون ہو یاد ہے تمہیں؟ جعلناکم امتاً وسط کنتم خیر امت، تم تو بہترین امت ہو اے مسلمانوں، یاد ہے نا تمہیں کہ تم بہترین امت ہو. تم تو پڑھے لکھے ہو، تم قرآن پڑھتے ہو، تم کو تو بہت سی اعلیٰ اقدار ملی ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو تم تو عام انسانوں کی طرح ظلم اور زیادتی پر آمادہ ہو نہیں سکتے. کوئی تمہیں پرووک اگر کرے بھی تو تم تو اپنے مقام کے شایان شان رویے کا اظہار کرو گے. تم ریاکشنری نہیں ہوگے، تم انتقامی کارروائیاں نہیں کرو گے، تم اپنے مرتبے سے، خیر امت کے مرتبے سے نہیں گرو گے. جیسے بعض دفعہ انسان کو بہت غصہ بھی اگر آ رہا ہو اور آپ کہیں پبلک میں ہوں اور آپ کو لوگ جانتے ہوں، بعض دفعہ انسان صرف اپنے مقام کی وجہ سے ایک خاص طرح کے رویے کا اظہار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بھائی اگر میں نے اس طرح کا کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا خوف آتا ہے نا. اسی طرح جو اللہ کی نظر میں اس کا ایک خاص مقام ہے خیر امت، اور جو اللہ کی توقعات ہیں اس سے، وہ جب کوئی کام کرتا ہے چاہے وہ تنہائی میں ہو چاہے لوگوں کے درمیان، اس کو خیال یہ آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا. اگر میں نے اس طرح سے بات کی تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں نے ایسے رویے کا اگر مظاہرہ کیا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو یہاں پر یوں سمجھیں کہ وہ جو ہم کو فضیلت اللہ نے دی ہے، خیر امت ہم کو بنایا ہے، سورہ حج میں فرمایا ہے سماکم المسلمین، تمہارا تو نام رکھا ہے مسلم، فرمایا ہے ہوا جتباکم، تمہارا تو سلیکشن ہو گیا ہے اے مسلمانوں، اللہ نے تو تم کو چن لیا ہے. تم عام انسانوں کی طرح تھوڑی ہو، تم جذباتی ہو کر یا تم کاہل ہو کے، لیزی ہو کے تم تھوڑی زندگیاں گزار سکتے ہو، تم سے تو خاص توقعات ہیں. تو یہاں ہم سے کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونو، ہو جاؤ، ہو جاؤ، امر ہے، حکم ہے یہاں پر. اور اس حکم میں اتنی خوبصورتی ہے، مشورہ بھی ہے، ہدایت بھی ہے، توقع بھی ہے، حکم بھی ہے، ہر چیز آپ کو اس کونوں کے اندر ملے گی. کوکس نہیں کرتا کوئی کسی کو کہ شاباش شاباش کرو، یو کین ڈو اٹ، اور تمہارا کام بھی ہے، تمہیں تو کرنا ہی ہے. یہ سارے درجے کوکسنگ سے لے کر اور امپیریٹو تک کے آپ کو تمام شیئرز نظر آئیں گے، جیسے کہ ہمت افزائی کسی کی جا رہی ہو کہ آف کورس تم کر سکتے ہو، کرو، کونو، ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ، قوامینا، نگرانی کرنے والے، نگرانی کرنے والے ہو جاؤ. کس کے لیے ایک نگرانی؟ ایک تو ہوتا ہے نا معمولی چوکیدار، ہو سکتا ہے جو دو چار پیسے کی نگرانی کرتا ہو، یا ایک ہوتا ہے معمولی چوکیدار جو کسی معمولی انسان کا چوکیدار ہو. سیکیورٹی گارڈ بھی تو الگ الگ ہوتے ہیں نا، ایک سیکیورٹی گارڈ ہو سکتا ہے جو میرے اور آپ کے گھر پہ کھڑا ہو، اور ایک سیکیورٹی وہ ہے جو پریزیڈنٹس کے لیے ہوتی ہے. تو فرق ہے نا سیکیورٹی گارڈ اور سیکیورٹی گارڈ میں. تو یوں سمجھے کہ ہم کو سیکیورٹی کی ایک جاب آفر کی جا رہی ہے، کہ تم کو ایک ذمہ داری دی جا رہی ہے. اور کس کی امپلائمنٹ ہے، نوکری کس کی ہے؟ للہ، اللہ کے لیے. للہیت پیدا کرو، للہیت. اب جب اللہ کے لیے ہم کو ایک ڈیوٹی انجام دینی ہے، تو مجھے بتائیں پھر کیا 24 گھنٹے میں سے کوئی لمحہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم غافل رہ جائیں اس چیز سے، یا ہم کسی خصوصی صورتحال کا انتظار کریں کہ ہم کہیں کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ تم ہو جاؤ نگرانی کرنے والے، قائم رہنے والے ہو جاؤ. قوام کے دو معنی کیے جاتے ہیں، نگرانی کرنے والا اور قائم رہنے والا. نگرانی بھی سمجھے کہ ایک دوام ہے، اس کے اندر مسلسل نگرانی کی جاتی ہے نا، سرویلنس تو کانسٹنٹ رہتی ہے چیز. اچھا، قائم رہنے میں بھی مسلسل کا اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے. کنٹینیوسلی، کنٹینیولی تم یہ کام کرو، مسلسل تم کام کرو، ہمیشہ قائم رہو، ہمیشہ نگرانی کرو. کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو. اور کرنا کیا ہے؟ شہداء بالقسط، گواہ بن جاؤ انصاف کے. تم گواہ بن جاؤ انصاف کے، یہ ڈیوٹی ہے. ہمیں انصاف کی نگرانی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس سے بھاری ذمہ داری اور نہیں ہو سکتی. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا بھاری ہے، یا پردہ کرنا کوئی بھاری ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں نا، یا روزے رکھ لینا کوئی بھاری ذمہ داری ہے. نہیں، کیوں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کبھی کبھی کرنا ہوتا ہے نا یہ کام. نماز کتنی پڑھنی؟ 5 دفعہ ہی تو پڑھنی ہے دن میں. پردہ کتنا کرنا ہے؟ جب نا محرم کے سامنے جائیں تبھی تو کرنا ہے. اور حج کتنا کرنا ہے؟ زندگی میں ایک دفعہ. روزے کتنے رکھنے؟ سال میں ایک دفعہ، 30 روزے بس. یہ کام کیسا ہے مجھے بتائیں، کہ آپ کو انصاف کی نگرانی کرنی ہے، آپ کو انصاف کو کی سرویلنس کرنی ہے، یہ کام کیسا ہے؟ آپ اپنے آپ کو آمنو سمجھتے ہیں؟ کون کون سمجھتا ہے اپنے آپ کو یا ایھا الذین آمنو؟ سمجھنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ذمہ داری لینے کو تیار نہیں. بات تو یہ ہے نا، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، کون کس کو بلایا؟ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ہم نے کہا یہاں نہیں ہے کوئی آمنو، یہاں کوئی نہیں رہتا. ذمہ داری جو نہیں لینی. اور جب کہا جائے کہ جنت میں کس کو جانا ہے، آمنو تو کتنے ہوں گے؟ تو جب ملنے کی امید ہو سب ایمان والے، اور جب دینے کی امید ہو تو چند ایمان والے. تو یہ تو ایمان نہ ہوا نا. نہیں، آپ سب کہیں کہ میں ہوں ایمان والی، مجھ کو اللہ نے بلایا ہے. ہم سب ایمان والے ہیں تبھی تو یہاں بیٹھے ہیں، ورنہ ہم بیٹھتے کیوں یہاں پر آ کر؟ تو ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے نا. اور آپ میں سے ایک ایک، میں آپ کو 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ دیتی ہوں، آپ اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر محسوس کیجئے. میں اپنے آپ سے کہتی ہوں میں ہما ہوں، اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ تم نگرانی کرنے والی بن جاؤ انصاف کی. اب ذرا سوچیں تو ایک ایک کندھے پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو انصاف کی نگرانی کرنی ہے. کیا کیا چیزیں آ گئیں؟ دوسروں کے حقوق کی نگرانی کرنی ہے، کسی کا حق نہیں مار سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر میں جن رشتوں میں ہم بندھی ہوئی ہیں، ہم اپنی ساس کا حق مار لیں، یا ہم نند کا حق مار لیں، یا ہم ماں باپ کا، یا بھابھی کا، یا جو بھی رشتے ہیں جو آپ کے ذہن میں آتے ہیں، سب کے حقوق کی آپ کو نگرانی کرنی ہے. آپ کو نگرانی کرنی ہے. اور نگرانی کرنے والا کیسا ہوتا ہے؟ وہ بے چین ہوتا ہے اور اس کے ارد گرد لوگ امن میں ہوتے ہیں. یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے سیکیورٹی کا. گارڈ جاگ رہا ہوتا ہے اور ہم گھر میں سو رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ. تو جو نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں چین کہاں؟ ان کی زندگی میں آرام طلبی کدھر ہے؟ نگرانی کرنے والا اگر آرام طلب ہو جائے اور وہ چین کی نیند اور وہ ٹانگیں پھیلا کر سونے والا بن جائے، تو باقی اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ خطرات میں گر جائیں.
کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ خطرات میں گر جائیں، وہ بے چینی کا شکار ہو جائیں، تو ایک اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ہم انصاف کی نگرانی کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو یہ تو اللہ کے ہاں بہت ہمیں انشاءاللہ اعلیٰ درجے دلانے والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، جو کانکریٹ نتیجہ ہے وہ یہ نکلنا چاہیے کہ جس جگہ آپ موجود ہوں، جن جن رشتوں میں آپ بندھی ہوئی ہیں، ان رشتوں کو ذہن میں لے آئیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمام رشتے امن میں ہوں آپ کی طرف سے، کسی کو آپ سے حق تلفی کی شکایت نہ ہو۔ حق تلفی الگ چیز ہے، ہاں اگر کوئی رشتہ دار آپ کا حق سے بڑھ کر مطالبہ کرتا ہے وہ اور چیز ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ وہ رشتہ دار تو کبھی مطمئن نہیں ہوں گے جو یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ انصاف کی نگرانی کریں، وہ تو یہ چاہیں گے کہ اللہ کا حق بھی آپ انہی کو دے دیں۔ ان کی بات نہیں کی جا رہی ایسے رشتہ داروں کی، بات ان کی جا رہی ہے کہ آپ جن سے رشتوں میں بندھی ہیں، آپ اتنی چوکنی ہیں، آپ انصاف کی نگرانی کر رہی ہیں، آپ اتنی ایکٹیو ہیں، وہ بہت امن میں ہیں آپ کی طرف سے، نہ کبھی آپ کی زبان سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، نہ کبھی آپ کے ہاتھوں سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، نہ کبھی ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ آپ ان کا حق مار لیں گی یا آپ کسی کو ان کے خلاف بڑھگا دیں گی جا کر۔ کیوں؟ آپ کر نہیں سکتی، آپ مجبور ہیں، آپ عام انسان ہیں ہی نہیں، آپ تو قوامین ہیں، قوامین للہ ہیں، شہداء بالقسط، یہ تو رتبہ اللہ نے دیا ہے، یہ کام کرنے کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی ہے، ہمیں تو یہ کرنا ہے، حقوق کی نگرانی انسانوں کے۔ تو آپ چاہے اپنے آپ کو مشقت مشکل میں ڈالیں، آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بے چین نہیں کریں گی، توقعات ان کی آپ سے ہوں گی، آپ توقعات پوری کریں گی۔ اور اگر اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں، لوگوں کے حقوق کی نگرانی کرنے میں، اگر آپ کو کبھی اپنے چند حقوق کی قربانی دینی پڑ جائے تو دے دیجئے، تو دے دیجئے، کوئی بات نہیں، کیوں کیوں دے دیں ہم کہیں وائے، للہ ہی، اللہ کے لیے دے دیجئے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس کی آپ نے نوکری کی ہے وہ آپ کو بہت کچھ اور دے دے گا، بہت بڑھ چڑھ کر وہ آپ کو دے دے گا، فکر مت کریں، لاس کا کوئی سودا نہیں کیا گیا۔ تھوڑی سی اپنی آرام کی قربانی، تھوڑے سے اپنے حق کی قربانی، تھوڑے اپنے جذبات کی قربانی، یہ تو دینی پڑے گی، اس لیے کہ ذمہ داری اللہ نے اتنی بڑی جو رکھ دی میرے کندھوں پر، تو اب میں کیا کروں؟ میں تو منع نہیں کروں گی، میں کیوں منع کروں؟ آنر اتنا بڑا اللہ نے مجھ کو دیا۔ دوسری چیز، اللہ کے حقوق کی نگرانی کرنے والے، یہ بھی تو پھر دیکھنا ہے کہ نہ میں اپنے رب کے حقوق میں کمی کروں، نہ میں کسی اور کو کرنے دوں، اپنی طرف سے کوشش کروں۔ اور یہ مضمون چلتا چلا رہا ہے نا سورہ نساء سے، یہ کام تو ہمیں کرنا ہی ہے۔ ساتھ ساتھ کوئی اگر مقدمہ آپ کے پاس لے کر آتا ہے، اور ہم تو کوئی جج نہیں بیٹھے عدالت کے اندر، گھریلو عدالتوں کے اندر کوئی مقدمہ آیا تو آپ کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ یہ تو یوں سمجھیں کہ گھریلو سطح پر بات ہو گئی، اور بتائیے آگے نکلیں، اب یہ ہم انڈیویجول رشتوں میں تو نہیں جڑے ہوئے، کہیں اجتماعی کاموں کے اندر بھی تو ہم جڑے ہوتے ہیں، آگے بڑھ کر ہم نے کوئی نہ کوئی ذمہ داری اور بھی اپنے اوپر لی ہوئی ہوتی ہے، کسی ادارے میں آپ کام کر رہی ہیں، امپلائی ہیں، وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اب انصاف کے ساتھ آپ کو وہاں پر کام کرنا ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جب کسی ادارے میں ہم جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم اس شخص کے لیے کام کر رہے ہیں، رہنے دیں اس شخص کو، قوامین للہ۔ مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کی تفسیر اگر آپ دیکھیں اس آیت کی، اس میں انہوں نے اس قدر لمبی فہرست دی ہے اور اتنی خوبصورت تفسیر انہوں نے کی ہے، ہر چیز لے آئے ہیں اس کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ کورٹ میں جا کر گواہی دینا بہت بڑی ذمہ داری ہے، الیکشنز ہوں اس میں ووٹ دینا، یہ گواہی ہے آپ کی، یہ گواہی ہے نا، شہداء بالقسط، آپ کو گواہی دینی ہے انصاف کے ساتھ، آپ ووٹ اس کو دیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ملک چلا سکتا ہے، ورنہ اگر آپ نے غلط انسان کو ووٹ دے دیا تو اول تو خیانت ہے، ووٹ امانت ہوتا ہے، آپ نے خیانت کی، اور دوسری چیز جھوٹی گواہی دی، بڑا وبال ہے اس کا۔ اس کے نیچے وہ آتے ہیں ٹیچرز کے اوپر، استادوں کے اوپر، وہ کہتے ہیں پرچوں کے اوپر نمبر لگانا یہ گواہی ہے، انصاف کے ساتھ آپ کو نمبر لگانے ہیں، اگر آپ نے پارشیلٹی کی، کوئی زیادہ اچھا لگ گیا اسٹوڈنٹ، اس کو زیادہ نمبر دے دیے جان بوجھ کے۔ دیکھیں انسان ہونے کے ناطے خطا کا امکان ہر جگہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی انسان پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب یہ آنے پائی کا حساب کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سے توقع نہیں کی جا رہی، مراد ہے کہ اپنی طرف سے آپ نے بھرپور کوشش کر لی اور آپ نے نمبر لگائے اپنی طرف سے، سوچ سمجھ کے، محنت کر کے، یہ گواہی ہے، سرٹیفکیٹ جو دیا جاتا ہے گواہی ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے سرٹیفکیٹ دینا، آپ ایک طرح کی ایویڈنس پیش کر رہی ہیں کہ ہاں یہ ریکوائرمنٹ جو ہم نے رکھے تھے یہ ریکوائرمنٹس انہوں نے پورے کیے ہیں، تبھی وہ دیا جا سکتا ہے. تو یہ ذمہ داری سمجھیں اس طرح سے، جس آرگنائزیشن میں آپ کام کر رہے ہیں وہ ذمہ داری آپ کی بنی. انصاف کے ساتھ جتنا وقت آپ نے کہا ہے کہ میں اتنا وقت لگاؤں گی اس نوکری میں، 9 to 5 اگر جاب ہے 9 to 5 آپ کو رکنا ہے، انلیس اینڈ انٹل کوئی انتہائی مجبوری ہو گئی. یہ ہم کر نہیں سکتے کہ ہم کہیں کہ ہم آج نہیں آ سکتے کل نہیں آ سکتے، یا ہم نے ٹھیک ہے کمٹمنٹ تو اتنے گھنٹے کا کیا تھا ہم، لیکن اتنے گھنٹے نہیں آئیں گے، ہم 2 گھنٹے آئیں گے، ہم 1 گھنٹہ آئیں گے یا آ کر سو جائیں گے. یہ کیا ہوا؟ کون دیکھے گا آپ کو؟ ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ دیکھے، ہو سکتا ہے کوئی آپ کو پکڑ نہ سکے، لیکن یہ دراصل کیا ہے؟ اللہ کے لیے. اور جب اللہ کے لیے انسان آتا ہے تو ہم ایسے پھنستے ہیں اس کے اندر. کہیں نوکری کر رہے ہیں نا پیسے لے کر، اس میں بڑا آسان ہے، وہ تنخواہ کاٹ لیں گے آپ کی، چلو ٹھیک ہے ایک دن کی تنخواہ کاٹ لی. جب انسان والنٹیرلی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، اور والنٹیئر بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے والنٹیئر کرتا ہے. نحنو انصار اللہ، جب وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، اس کے پاس تو یہ آپشن بھی نہیں ہے کہ وہ کسی دن گھر بیٹھ جائے آرام سے، دنیا میں تنخواہ بھی نہیں کٹے گی اس کی. تو یہ ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے، جو انسان اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں وہ بہت بڑی ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں. اور جن کے درجے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جن کی ذمہ داری جتنی بڑی ان کی مشکل اتنی بڑی، لیکن یاد رکھیں ان کا اجر بھی اتنا بڑا، اجر بھی بہت بڑا ہے، لیکن ایسے اجر نہیں ملے گا. جب اس ذمہ داری کا انصاف کے ساتھ حق ادا کیا جائے گا تب کہیں جا کے اجر ملے گا. تو یہ اللہ کے لیے خود کو والنٹیئر کرنا، یوں سمجھیں کہ اس سے بڑی اور نازک ذمہ داری اور نہیں ہو سکتی. کہیں کہ آپ 10 لاکھ تنخواہ پر کسی محکمے میں جا کے ملازم ہو جائیں، وہاں وہ تنخواہ آپ کی کاٹ لیں گے، آپ کا معاملہ برابر ہو جائے گا. وہاں عدل انصاف پر قائم رہنا آسان ہے. آپ ایک دن ایبسنٹ ہوئے، ایک دن کی تنخواہ کاٹ لی، ختم بات. اب یہاں کہاں تنخواہ کٹے گی؟ تنخواہ ملی نہیں رہی تو کٹے گی کدھر؟ کیا کٹا؟ ثواب نا، ذمہ داری میں کمی آئی ہے. تو یہ تو ایک سمجھیے کہ اوپر کی لیول پر بات ہو گئی. اب کوئی شخص کسی کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، اس کے نیچے کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری بنے گی جو کہ ماتحتی میں کام کر رہے ہیں؟ پھر اگر آپ کسی انسٹیٹیوشن ہی کی بات کریں تو کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں، ٹیچرز کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ان کے نیچے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. ناممکن ہے کہ کوئی ٹیچر ایک ایک اسٹوڈنٹ کی نگرانی کر سکے، ناممکن ہے. تو اب اگر یا ایوہ الذین آمنو ہیں پڑھنے والے، تو ان کو تو اللہ کی خاطر انصاف پر قائم رہنے والا بننا ہوگا. اور سب سے مشکل انصاف اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، کہ انسان اپنے آپ کو ظلم سے اور زیادتی سے بچائے. چیٹنگ کر لینا یہ عام ہے نا ہمارے انسٹیٹیوشنز کے اندر، کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جاتی کہ چیٹنگ کر لی. چیٹنگ کرنا کیا ہوا؟ انصاف سے ہٹ گئے، بےمانی میں چلے گئے. تو یہ تو انڈیویجولی ذاتی طور پر اللہ نے پکارا ہے. آپ دیکھیں اللہ پکار رہا ہے، کونو قوامین للہ شہداء بالقسط، تم ہو جاؤ اللہ کی خاطر، ہو جاؤ اللہ کے واسطے، تم ہو جاؤ انصاف کی گواہی دینے والے. دنیا میں تو عام انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جہاں اسٹوڈنٹس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن کچھ انسٹیٹیوشنز کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں دنیا بھی تعلیم تو نہیں، آئے ہی اللہ کی محبت میں ہوتے ہیں، صرف اللہ کی خاطر آئے ہوتے ہیں، کمٹ کر کر آئے ہوتے ہیں کہ ہم اتنا ٹائم لگائیں گے، اور اس میں کمٹمنٹ کو پورا نہ کرنا، تو انصاف تو نہ ہوا نا. آپ نے اپنے ساتھ انصاف نہ کیا، آپ نے کہا مثال کے طور پہ کہ ہم اتنے مہینے لگا کر یہ سیکھیں گے، اتنے مہینوں میں سے اگر آپ 6 مہینے نہ آئے، غیر حاضر رہے، لیٹ آتے رہے، وقت کی پابندی نہ کی، انصاف نہیں کیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چند لوگ بے انصافی کرتے ہیں، سارے نظام پر اس کا اثر پڑتا ہے. اردو محاورے میں ہم کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. چند ہوتے ہیں جو اصول توڑتے ہیں، رولز توڑتے ہیں، انصاف نہیں کرتے ان قوانین کے ساتھ. جنہوں نے ان کو بلایا ہوتا ہے، بلا کر انوائٹ کر کے بٹھایا ہوتا ہے، کوئی چیز آفر کی ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ نا انصافی کرنے لگ جاتے ہیں، ٹائم نہیں پورا دیتے، مثال کے طور پہ کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے. کیا ہوا؟ سارا نظام خراب ہوا چند کی وجہ سے. اور یہ ہوتا ہے، تبھی کام نہیں ہو پاتا، کمٹمنٹ کی کمی کی وجہ سے انصاف نہیں پوری طرح کر رہے ہوتے، یا یہ سوچا کہ چلو کہیں سے ادھر سے ادھر سے پوچھ پاچھ کے کوئی ہیلا بہانہ کر لو کسی نہ کسی طرح. بس جیسے کالجز وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بس پاس ہو جاؤ، نمبر آ جانے چاہیے. اب وہ نمبر جو سامنے آئے ہیں، کیا پتا وہ بے انصافی سے، بددیانتی سے یا خیانت کر کے لیے گئے ہوں. انصاف پر قائم رہنے کا ایک طریقہ ہے کہ انسان پورا آنسٹ ہو جائے، پوری ایمانداری، عام منو سے ہی تو ایمانداری ہے نا، اگر ایمان والے ایماندار نہیں ہوں گے تو مجھے بتائیں پھر ایماندار کہاں ہوں گے؟ اگر یا ایوہ الذین آمنو ایماندار نہیں ہے تو ایماندار کہاں ملیں گے دنیا میں؟ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج یا ایوہ الذین آمنو ایمانداری سے خالی ہیں، اور ساری ایمانداری آپ کو آج کافروں کے پاس ملے گی۔ کتنے کمیٹڈ ہیں وہ، کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں، جو ہے وہ ہے، ماننا ہوگا۔ تو ایمانداری کا اور انصاف پر قائم رہنے کا تو ایک ہی طریقہ ہے، آنیسٹی۔ آنیسٹی کے ساتھ کام کرنا ہے اور اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اگر اللہ کا تقویٰ ہے تو ایمانداری کر سکیں گے تنہائی میں بھی، ورنہ نہیں کر سکیں گے۔ بے ایمانی کے 10 طریقے، بے ایمانی تو اپنے آپ کو ایسے طریقوں سے ری انوینٹ کرتی رہتی ہے۔ آپ کوئی رولز اور ریگولیشنز بنائیں، اس میں آپ کہیں کہ اچھا لوگوں کو بے ایمانی سے روکنے کے لیے، چیٹنگ سے یا فلاں فلاں سے روکنے کے لیے ہم یہ لاز بناتے ہیں۔ انسان کا دماغ جب شیطان کے ساتھ مل جاتا ہے تو پھر وہ ایسا فرٹائل ہو جاتا ہے بے ایمانی کے اندر کہ آپ ایک چیز کو روکنے کے لیے لاز بنائیں وہ کوئی اور طریقہ نکال لیں گے۔ تو بے ایمانی اپنے آپ کو طرح طرح سے ری انوینٹ کرتی ہے، شرک کی طرح سے۔ شرک آپ کو پتا ہے نا، شرک ہر زمانے میں فارم چینج کر کے آتا ہے، ایک نئے روپ میں سامنے آتا ہے۔ توحید نے کبھی اپنا کوئی فارم چینج نہیں کیا، توحید ایک ہی ہے، ہمیشہ سے ایک جیسی ہے، اس نے کوئی اپنا روپ نہیں بدلا۔ شرک نے اپنے کئی روپ بدلے ہیں، کبھی وہ بتوں کی شکل میں آیا، کبھی عقیدے کی شکل میں آیا، کبھی نظریات اور کبھی نظام کی شکل میں آیا۔ شرک تو بہت طرح سے اپنے آپ کو بدلتا رہتا ہے، ڈسگائز کرتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو توحید اور شرک کی بات ہے، آپ ایمانداری اور بے ایمانی کو دیکھیے۔ ایمانداری ایک جیسی رہی ہمیشہ سے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور سب سے بڑا گواہ انسان کے اپنے اندر بیٹھا ہے، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے خود پتا ہے کہ بے ایمانی کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا سورہ قیامہ میں کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، بلکہ انسان خود اپنے نفس پر گواہ ہے، چاہے کتنی بھی معذرتیں بنائے، میری یہ مجبوری تھی، میری یہ مجبوری تھی، میں اس طرح مجبور تھی، اس لیے مجھ کو یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا، لیکن انسان خود جانتا ہے کہ بے ایمانی کس کو کہتے ہیں، یہ چیٹنگ ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ تو ایمانداری کا ایک ہی معیار رہا، ایک ہی طریقہ رہا۔ ہاں، بے ایمانی 100 طرح سے نئے نئے روپ بھر بھر کر آتی رہی، الگ الگ بہروپ لے کر آتی رہی۔ جیسے آپ کسی ایک وائرس کے لیے ویکسینیشن ایجاد کریں، وہ میوٹیٹ ہو جاتا ہے، کوئی اور طریقہ کسی اور فارم میں آ جاتا ہے، پھر کسی اور فارم میں آ جاتا ہے۔ آپ کتنے ویکسینز بنائیں گے؟ انفلوئنزا کے وائرس کے لیے ویکسین جو بنائی ہے انہوں نے، وہ افیکٹو کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ وہ میوٹیٹ ہو جاتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح قوانین کیا ہیں؟ وہ سمجھے کہ ویکسین ہے بے ایمانی کو روکنے کے لیے۔ آپ ایک قانون بناتے ہیں، بے ایمانی ایک اور روپ دھار لیتی ہے، آپ دوسرا قانون بناتے ہیں، بے ایمانی تیسرا روپ دھار لیتی ہے۔ تو جہاں بے ایمانی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں قانون بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر یہ سچویشن یوں بن گئی تو ہم یہ کریں گے، یہ بن گیا تو یہ کریں گے۔ جہاں جتنی زیادہ بے ایمانی ہوگی قانون اتنے زیادہ ہوں گے، اور جہاں جتنی زیادہ ایمانداری ہوگی قوانین اتنے کم ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں، بنی اسرائیل کی شریعت بہت سخت بنا دی گئی تھی، کیوں اتنی سخت بنا دی گئی تھی؟ اتنے زیادہ بے ایمان تھے، اتنے زیادہ بے ایمان تھے نا، اتنا زیادہ ان کے اندر رجحان تھا قوانین سے فرار حاصل کرنے کا کہ چھوٹی چھوٹی سچویشنز کے لیے قانون بنا دیے گئے تھے، یوں کرو گے تو یوں کریں گے۔ اور پھر جتنی زیادہ بے ایمانی ہوتی ہے سزائیں بھی اتنی زیادہ ہوتی ہیں، ہر چیز پر سزا۔ اور جہاں جتنی زیادہ ایمانداری ہوتی ہے سزائیں اتنی کم ہوتی ہیں اور قوانین اتنے کم ہوتے ہیں۔ تو انسان دراصل اپنے آپ کو اور دوسروں کو ایک اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے جب اس کا رجحان بے ایمانی کی طرف چل پڑے، جب وہ انصاف نہیں کرنا چاہتا، جب وہ بے ایمانی کرنا چاہتا ہے، خیانت کرنا چاہتا ہے۔ عذاب ہو جاتی ہے اس کی اپنی زندگی بھی اور دوسروں کی بھی۔ حکومت کہاں تک قانون بنائے؟ حکومت قانون پر قانون بناتی چلی جاتی ہے، لوگ بے ایمانی پر بے ایمانی کیے چلے جاتے ہیں۔ ایوری لا ہیز اے فلو، ہر لا کے اندر لوپ ہول بیٹھا ہے، آپ وہاں سے کوئی راہ فرار اختیار کر سکتے ہیں۔ قانون کبھی بے ایمانی سے نہیں روک سکتا۔ میرے والد کہتے ہیں کہ تالے جو ہیں شریفوں کے لیے ہوتے ہیں، چوروں کے لیے نہیں ہوتے۔ حقیقت ہے. تو یہ نگرانی کرنے والے آپ کے پاس 100,000 بھی آ جائیں, جس کو بےمانی کرنی ہے وہ 100 نگرانیوں کے باوجود بےمانی کر جائے گا, وہ انصاف پہ قائم نہیں رہے گا اور کر نہیں سکتے. دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں نہیں کر سکیں, امریکہ سوئٹزرلینڈ جیسے ملک نہ کر سکے. وہاں آپ پڑھیں کیا کیا فراڈ ہوئے ہیں, بلینز آف ڈالرز کے فراڈ ہو جاتے ہیں ان کے اتنے زبردست قوانین کے باوجود اور ان کی پولیس اور عدالتوں کے باوجود. کیوں ہوتے ہیں فراڈ؟ اس لیے کہ للہیت نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے, اس لیے کہ آخرت کی چاہت اور طلب ہی نہیں. انعام تو خالی دنیا کو سمجھ لیا نا, دنیا کی کامیابی انعام لگتی ہے اور جنت کی طلب ہی ختم ہو کے رہ گئی, وہ تو کہیں دور گم ہو گئی اس ساری دنیاوی کامیابیوں کی دھول کے اندر, اس دھول مٹی غبار کے اندر جنت کی جگمگاہٹ نظر ہی نہیں آتی. کہتے ہیں وہ دیکھا جائے گا جب ہوگا, ابھی اس کو نمٹو نا جو سامنے پرابلم کھڑا ہے. تو اتنی خوبصورت یہ آیت ہے کہ جتنا بھی ہم اس پر بولیں نا ہم حق ادا نہیں کر سکتے اس کا. اور کتنی حسین ہے کہ آپ دیکھیں سورہ نساء میں بھی بالکل یہ آیت آئی تھی 135, لیکن تھوڑے سے وہاں الفاظ مختلف تھے. وہاں کونو قوامینا بالقسط, اللہ کی جگہ قسط کا لفظ آیا ہے وہاں پر. تو یوں لگتا ہے کہ اللہ اور قسط, اللہ اور انصاف یہ مترادف ہے. اللہ نے تو اپنے اوپر فرض کیا ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. تو اللہ کو انصاف اتنا پسند ہے, اور جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں ان کے اندر انصاف ہوتا ہے, اور وہ اپنی عدالت خود ہوتے ہیں, وہ اپنی پولیس خود ہوتے ہیں, اپنا قانون ان کا اپنا تقویٰ ہوتا ہے جو ان کو جکڑتا ہے. ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ مجھ کو دیکھ کر پکڑے گا تو میں ٹھیک رہوں گا, یا جب تک کوئی مجھے دیکھ رہا ہے میں ایماندار رہوں گا, جیسے اس کی آنکھ بچی میں بےمانی پر آمادہ. تقویٰ کدھر ہے؟ اندر سے جب بےمانی ابلی پڑ رہی ہے اور موقع کی منتظر ہے تو تقویٰ کہاں گیا؟ ہم سمجھتے ہیں تقویٰ ہوگا جب ہم حج کرنے جائیں گے, نہیں, یہ کوئی ایک دم سے ٹپک نہیں پڑے گا تقویٰ. تقویٰ کی دولت تو بوند بوند کر کے جمع کرنی ہوتی ہے انسان کو اپنے دل کے اندر, اپنے دماغ کے اندر. جیسے خون کا قطرہ قطرہ بنتا ہے نا, اس طرح تقویٰ بھی قطرہ قطرہ بنتا ہے اور پھر وہ جسم کے اندر سرایت کرنا شروع کرتا ہے, تو پھر نمازوں کے اندر تقویٰ آتا ہے, تب کہیں جا کے حج سے تقویٰ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ورنہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہوں زیرو لیول کے اوپر, حج کر کے واپس آئے تو ہم 100 پر پہنچ چکے ہوں. ہوتا ہی نہیں ایسے. کیوں نہیں ہوتا؟ 0 سے 100 پہ کیسے جائے گی سوئی؟ کچھ تو آخر تھریش ہولڈ آپ نے کور کی ہوئی ہوگی, تب جا کے تقویٰ میں اضافہ ہوگا. نمازیں تقویٰ کیوں نہیں بڑھاتی؟ اس لیے کہ ٹینک بالکل خالی ہے تقویٰ کا نا, ابھی تو پروسیس شروع ہی نہیں ہوا, کنٹینر ہی نہیں بنایا تقویٰ جمع کرنے کے لیے. ابھی تو دل کو ہم نے اس طرح تیار ہی نہیں کیا کہ وہ تقویٰ کو جمع کرے اپنے اندر. تو 10 منٹ جا نماز پہ کھڑے ہو کے اگر کچھ تقویٰ آتا بھی ہے ہاتھ تو وہ سب بہ جاتا ہے. اسے کتنے بڑے بڑے چھید ہیں نا بےمانی کے اس دل کے اندر, تقویٰ رہتا نہیں. گلاس کے اندر پانی آپ کو جمع کرنا ہے تو گلاس کو سلامت ہونا تو ضروری ہے نا. گلاس کے اندر اگر چھید ہیں, سوراخ ہیں, ٹوٹا پھوٹا گلاس ہے تو کہاں پانی جمع ہوگا؟ آئے گا اور بہ جائے گا. تو اگر قلب سلیم نہیں ہے تو تقویٰ کیسے جمع ہوگا؟ اور بےمان دل کے اندر تو تقویٰ نہیں ہو سکتا. اور آج افسوس کی بات ہے, مسلمانوں کی تو پہچان بےمانی بن گئی ہے. کاروبار کریں گے تو بےمانی, پڑھائی کریں گے تو بےمانی, پاسپورٹ لیں گے تو بےمانی, اور کوئی سرٹیفکیٹ بنائیں گے تو جعلی. وہ کہتے ہیں کہ جتنا اچھا جعلی کام مسلمان کرتے ہیں, جو کاؤنٹرفیٹ مسلمان کر لیتے ہیں, وہ تو کوئی کر نہیں سکتا. امریکن پاسپورٹ سے لے کر اور پاکستانی کرنسی تک آپ کاؤنٹرفیٹ کروا لیں, ہر چیز نقلی بنا دیں گے. اور ہم سے دیکھیں, یہ ہمارا معیار تھا, ہم کیا تھے؟ کنتم خیر امت. اور ہم کیا ہو گئے ہیں؟ صرف اپنی ذاتی زندگی کو دیکھ لیجئے نا, چھوڑیں سب کا رونا. ہم کتنے موقعوں پر بےمانی کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے موقعوں کو ہم بےمانی سے خالی نہیں چھوڑتے. ہم کر جاتے ہیں, ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. ہم یا کسی کا حق مار لیتے ہیں, یا ہم کوئی چیز غلط کر لیتے ہیں. جو لوپ ہول ملتا ہے دوڑتے ہیں اس کی طرف, جو لوپ ہول مل جائے دوڑ جاتے ہیں, تو وہی پھانسی کا پندہ بنے گا. یہ لوپ ہول نہیں ہے, یہ اللہ کے عذاب کا راستہ ہے جو کھلا ہوا ہے, جو اللہ کی شریعت سے ہم بھاگتے ہیں, یا ہم بنیادی اخلاقی اقدار سے ہم جب بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ تم یہ بنو, جب تک یہ بنے رہے ہم کو عروج ملا. دنیا بھی ہمارے قدموں میں تھی اور جنت بھی اللہ کی طرف سے وعدہ ہوا ہوا تھا اس کا, اور جب انصاف ہم نے چھوڑ دیا تو ضربت علیہ مذلت والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ. آج دیکھ لیں اپنا حال. دار الاسلام کو کیا کہیں؟ ایک ایک اینٹ جو میں اور آپ ہیں, ہم دیکھ لیں ہم نے کیا کیا اپنی زندگی میں. ہمارے اپنے اندر للہیت کتنی ہے. اللہ کا نام لے کر جب آئیں اور للہیت کا مظاہرہ نہ کر سکیں تو جب دنیا میں نکلیں گے دنیا کمانے کے لیے تو کہاں سے للہیت آئے گی؟ جب قرآن کے ساتھ للہیت نہیں ہے, جب قرآن کے ساتھ للہیت نہیں ہے تو آگے کہاں سے ہوگی بتائیے. تو ہمیں بہت سوچنا ہے اپنے بارے میں. قرآن صرف الفاظ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے, یہ ترجمہ یاد کر لینے کا نام نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں کاش کتنا ہوتا تو بڑا اچھا تھا, بڑے ہلکے ہم چھوٹ جاتے. اگر ہمیں جنت ملتی تجوید اچھی کرنے پر اور گرامر رٹ لینے پر تو ہم تو کہتے ہیں کہ بڑا سستا سودا تھا. ہم سے کہا جاتا کہ تم ترجمہ رٹ لو جنت میں جاؤ گے, کہتے ہیں الحمدللہ. لیکن یہ جو اللہ نے ذمہ داریاں ڈال دی, یہ ہے نا, یہ ہے رونے کا مقام, یہ ہے فکر کا مقام, یہ ہے اللہ سے دعا مانگنے کا مقام. ہم نمبروں کی دعا مانگتے ہیں, ہم کہیں اللہ ہمیں تو انصاف اور قائم رہنے والا بنا دے. اصل تو غم اس کا پڑنا چاہیے انسان کو, یہ وہ چیز ہے جو انسان کو غم میں مبتلا کرنے کو کافی ہے. سارے غم دنیا کے کم ہیں اس کے سامنے جو اللہ نے یہ ذمہ داری رکھ دی میرے کندھوں کے اوپر. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, اللہ کی خاطر سچائی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. سورہ نساء آیت 135 میں تھا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, تو اللہ اور قسط سمجھے مترادف کے طور پر ہے. یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے, کسی معاشرے میں عدل انصاف قائم کرنا یہ انسان کی اپنی طلب ہے, اس کی نفسیات میں یہ چیز شامل ہے. ہم دوسرے کے ساتھ انصاف کریں یا نہ کریں, ہمیں یہ چاہیے ہوتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ انصاف ضرور کریں. اگر ہمارے بچے کو ایک نمبر کم مل گیا, مس نے کیلکولیشن میں گڑبڑ کر دی ٹیچر نے, ہم فوراً ٹیچر کے پاس جاتے ہیں یا بچے کو بھیجتے ہیں کہ تم کو 9 ملنے چاہیے تھے, تمہیں 8 ملے, کہتے ہیں. اگر ہمارے بچے کو غلطی سے 8 کے بجائے 9 مل گئے تو ہم جاتے ہیں, تو ہم بچے سے کہتے ہیں کہ مس نے مس کیلکولیٹ کر لیا تمہاری ٹیچر نے, تم جا کے ٹیچر کو بتاؤ کہ ٹیچر میرے مارکس اتنے نہیں اتنے ہیں. یہ ہم کرتے ہیں, کہاں ہے انصاف بتائیں؟ شروع تو یہاں سے کرنا ہے نا. تو جب ہم اپنے ساتھ انصاف چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھی انصاف کریں. اور الحمدللہ یہ چیز پیدا ہوتی ہے. جو ہمارا فرسٹ بیچ تھا اس میں کچھ اسٹوڈنٹس تھیں ہماری, بہت ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے والی, تقریباً ان کے فل نمبر فہم میں آتے تھے. ان میں ہم نے فہم میں اس زمانے میں ایک سوال رکھا تھا 5 نمبر کا کہ آپ کو جو تجوید کے کیسٹ دیے گئے ہیں وہ آپ کو گھر میں سننے ہیں 3 دفعہ, یا پتہ نہیں یاد نہیں رہا مجھے کتنی دفعہ. وہ لکھ دیتی تھیں کہ ہم 3 دفعہ نہیں سن سکیں, ان کے نمبر کٹتے تھے اس پر, فل نمبر آنے سے رہ جاتے تھے ان کے, صرف کس وجہ سے کہ تجوید کا کیسٹ نہیں سنا. اور ہم نے تو نہیں دیکھا, انہوں نے گواہی دی تو ہمیں پتا چلا. الحمدللہ یہ اسپرٹ ہے نا. دنیا میں 2 نمبر اگر انہوں نے چھوڑے یا 5 نمبر بھی چھوڑے, سچ تو بولا, وہ جھوٹ لکھ دیتی کیا میں نے سن لیا 5 دفعہ, تو ہم کہاں جا رہے تھے چیک کرنے ان کے گھر. یہ چیز جو پیدا ہونا, یہ ہے تقوی. یہ چیز اگر آپ لے کے نکل گئی اس کورس سے, آپ بہت کچھ لے کے چلی گئی یہاں سے. اگر تقوی نہیں ملا اور آپ کو فرسٹ پوزیشن بھی یہاں مل گئی بغیر تقوی کے ملی, کوئی فائدہ نہیں ہے. کون امپریس ہوگا اس سے؟ نہ ہم امپریس ہوتے ہیں اور اللہ تو بالکل ہی نہیں ہوگا. تو دیکھیں کیا لینے آئے ہیں یہاں پر, ہمیں چاہیے کیا قرآن پڑھ کے, کس چیز کی طلب میں آئے ہیں, اللہ کی یاد میں, اللہ کی تڑپ میں آئی ہیں نا. تو للہیت کو ہم کیسے بھول جائیں گے بتائیے؟ پھر ہم جو ہے وہ ریٹرک میں اور روزمرہ کے نٹ پکنگ کے اندر رہ جاتے ہیں, یہ 1 نمبر وہ 2 نمبر, ہم کن چکروں میں ہیں. ہاں اگر آپ کا حق مارا گیا آپ ضرور بتائیے, لیکن اگر آپ کو آپ کے حق سے زیادہ ملا تو بھی بتائیے, اور اگر آپ کا حق نہیں تھا تو دعویٰ مت کیجیے کہ میرا حق ہے یہ 5 نمبر. آپ کا حق نہیں ہے اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا جو آپ سے کرنے کو کہا گیا, اور آپ نے غلط کلیم کیا کہ ہاں میں نے یہ کام کر لیا, تو آپ نے تو پھر انصاف کی گواہی نہ دی. ہمیشہ سے انسانوں نے انصاف چاہا, اور اسلام کی جو شریعت ہے یہی تو اس کی خوبصورتی ہے. دین جو اپنے اکمال کو پہنچا ہے, اتمام کو پہنچا ہے, اپنے پرفیکشن کو, کمپلیشن کو جو دین اسلام پہنچا, وہ انصاف کی وجہ سے پہنچا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے حصے بکھرے کیے ہیں حقوق کے اور ذمہ داریوں کے، رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز اللہ نے جس طرح ڈیوائڈ کی ہیں عورتوں پہ، مردوں پہ، حکمرانوں پر اور ماتحتوں پر، وہ تو کمال ہے، وہ تو خود معجزہ ہے اسلام کی شریعت انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے. اور اسلام کا سلوگن ہے ہی عدل، انصاف. اسلام کبھی اکوالٹی کا نعرہ نہیں لگاتا، برابری نہیں کہتا. اسلام تو کہتا ہی ہے عدل، عدل ہونا چاہیے. اس لیے کہ بعض دفعہ اکوالٹی عدل کے بجائے بڑا ظلم بن جاتی ہے. اسلام ظلم مٹانے آیا ہے، ہر طرح کا ظلم مٹانے آیا ہے. اسلام چاہتا ہے انصاف کا اور عدل کا دور دورہ ہو. تو اجتماعی نظام کے لیے بھی ہم کوشش کریں، اللہ کے عدل اور انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی ساری قوت جمع کریں، سارے اپنے ریسورسز جمع کریں اور دین کو نافذ کرنے کے لیے ان ریسورسز کو لگا دیں اور کھپا دیں، سسٹمز بنائیں جس میں انصاف ہو. اور ہر ہر مسلمان اپنی جگہ ایک سپاہی بن جائے انصاف کی نگرانی کرنے والا، بے چین ہو وہ انصاف کے لیے. اگر اس نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی تو بھی بے چین ہو، اور کسی نے اس کے ساتھ ناانصافی کی تو بھی بے چین ہو. اللہ نہ ظالم کو پسند کرتا ہے اور اللہ کو مظلومی بھی پسند نہیں ہے. اس لیے کہ مظلوم کا مطلب کیا؟ اس کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے. ان دونوں چیزوں کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. کوئی ڈاکٹر ہے کسی محکمے کے اندر، اب وہاں جا کر کوئی کہتے ہیں کہ وہ اسکول نہیں جانا ہمارے بچے کو، ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ دے دیں کہ بچہ بیمار تھا یا ہمیں چھٹی چاہیے اپنے آفس سے تو لکھ دیں کہ ہم بیمار تھے، تو یہ جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ، یہ بھی جھوٹی گواہی بن گئی نا، یہ بھی جھوٹی گواہی ہے. یا آپ کے بچے کبھی آ کر آپ سے کہیں کہ پلیز ماما آپ یہ لکھ دیں کہ میں جو فلاں دن اسکول نہیں گئی تھی نا، ہم شادی میں گئے تھے، ہم 2 بجے گھر واپس آئے تھے، صبح آپ نے مجھے اسکول نہیں بھیجا تھا، آپ لکھ دیں کہ اس کو بخار ہو گیا تھا. آپ لکھ کر دے سکتی ہیں، اگر دے بھی دیا تو کون پکڑے گا آپ کو؟ لیکن اگر آپ ایمان والی سمجھتی ہیں اپنے آپ کو، اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کو اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، آپ بچے کو یہ لکھ کر نہیں دے سکتی کہ تم بیمار تھے. ڈانٹ کھا لے، پنش اٹھا لے، جو بھی مرضی کرے، لیکن بہرحال انصاف تو کرنا ہی ہے. آگے فرمایا ولا یجرمنکم شنعان قوم علی اللہ تعدلوا، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. اعدلوا، عدل کرو، ہو اقرب للتقوی، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. انصاف اور تقوی یہ بھی ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں چیزیں. اعدلوا حکم ہے، کوکس کیا جا رہا ہے، کرو، انصاف کرو. ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. تم تقوی چاہتے ہو نا، قرآن تو ہے ہی ہدل للمتقین، تقوی کے بغیر ہدایت نہیں ملے گی تم کو، اور ہدایت نہیں ملے گی تو جنت نہیں ملے گی، اور تقوی ملتا نہیں انصاف کو چھوڑ کر. تو انصاف تو ضروری چیز ہے، اگر ہمیں جنت تک پہنچنا ہے انصاف تو کرنا ہے. اور یہاں تو دشمنوں کے ساتھ انصاف کرنے کو کہا جا رہا ہے. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی بھی آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. تو دشمنوں سے ہم کو تو قرآن انصاف کرنے کا حکم دے رہا ہے، کہاں کہ اپنوں سے بے انصافی کی جائے. جو تمہارے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتے تم ان کے ساتھ انصاف کرو، جو تمہارے ہمدرد ہیں، تمہارے مربی ہیں یا مزکی ہیں یا تمہارے خیر خواہ ہیں، کہاں کہ تم ان سے دھوکے بازی اور بےمانیاں کرنے لگ جاؤ. یہ تو مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی کہ اپنے والدین کو دھوکہ دے یا اپنے استادوں کو دھوکہ دے یا اپنے جو اس کے اوپر سینئرز بیٹھے ہیں ان کو دھوکہ دے. کر نہیں سکتا نا، دشمن سے نہیں کر سکتا تو دوستوں سے کیسے کر سکتا ہے؟ کافر کو دھوکہ نہیں دے سکتا تو مسلمان کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ کوئی انصاف کر رہا ہے اس کے بدلے میں ناانصافی کیسے کر سکتا ہے؟ انصاف کے بدلے میں تو انصاف کرنا ہے، اور ناانصافی تمہارے ساتھ ہو رہی ہے تب بھی تمہیں تو انصاف کرنا ہی کرنا ہے. کوئی تمہیں تمہارا حق نہیں دے رہا، تمہیں تو اس کا حق دینا ہی دینا ہے. اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم عمل کرتے ہو، خوب جانتا ہے، ہر چیز سے اللہ واقف ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.